السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے مرکزی بینک نے مالیاتی اداروں اور بینکوں کو ایران سے لین دین کی اجازت دے دی. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
ہریانہ میں جاٹ تحریک کے دوران خواتین کی اجتماعی جنسی زیادتی کے ایک مبینہ واقعہ پر ہائی کورٹ سخت. ریاستی حکومت نے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق میں 2 خودکش دھماکوں میں 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد پر فوری طور پر رائے شماری کرے. اور ایران میں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان سینٹرل بینک نے تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ایران کے ساتھ کاروبار کی اجازت دے دی ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے مرکزی بینک نے تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ایران کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ تجارت بحال ہو جائے گی، جو عالمی پابندیوں کے باعث کئی سال سے منقطع تھی. ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق عائد بیشتر عالمی پابندیاں جنوری میں ہٹائے جانے کے بعد اس ماہ کے اوائل میں بین الاقوامی لین دین کے نیٹ ورک سوئفٹ نے کئی ایرانی بینکوں کو اپنے نظام میں شامل کیا، جس کے بعد اب وہ غیر ملکی بینکوں کے ساتھ لین دین شروع کر سکتے ہیں. ایران پر عالمی پابندیاں سخت ہونے کے بعد ایرانی بینکوں کو مارچ 2012 میں بیلجیم میں قائم بین الاقوامی لین دین کے سوئفٹ نظام سے خارج کر دیا گیا تھا. پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اسلام آباد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں. مرکزی بینک نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایران پر عائد پابندیاں ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو مطلع کر دیا ہے کہ ایران پر عائد پچھلی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں اور قرارداد کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایران کے ساتھ عمومی کاروباری سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں. بیان میں اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ پابندیاں ہٹائے جانے اور ایران اور پاکستان کے درمیان بینکاری تعلقات کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان عمومی تجارت اور کاروباری سرگرمیاں بحال ہوں گی. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان 2008 اور 2009 میں تجارت کا حجم 1.32 ارب ڈالر تھا، جو 2010 اور 2011 میں کم ہو کر صرف 43.17 کروڑ ڈالر رہ گیا. مگر ایران پر پابندیاں عائد ہونے سے وہاں کی مصنوعات کی غیر قانونی تجارت خاصا منافع بخش کاروبار بن گیا. پاکستان کے اہم صنعت کار اور پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک صدر محمد زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کا واحد حل علاقائی تجارت کا فروغ ہے.
لیکن ہماری ایران کے ساتھ آج بھی کراس بارڈر ٹریڈ تو ہے، اور کراس بارڈر ٹریڈ میں ہم کو ایز اے ٹریڈر، ایز اے انڈسٹریلسٹ، ہم کو بڑی تکلیفوں کا سامنا ہے. ہم کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر کانفیڈنس رکھنا پڑتا ہے. وہ پھر پیسے دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. جب ایکسچینج انفیور ہوتے ہیں ایران کے کرنسی میں تو ہمارے پیسے رک جاتے ہیں، ایکسپورٹ سفر کرتی ہیں. تو یہ جو کراس بارڈر ٹریڈ کی جگہ پہ اگر بینکنگ چینل کے تھرو ٹریڈ ہو تو وی کین ملٹی پلائی آور ٹریڈ.
پاکستان سے ایران کو بھیجی جانے والی برآمدات میں باسمتی چاول، سنگترا، پلاسٹک اور ٹیکسٹائل مصنوعات شامل ہیں، جبکہ ایران سے پیٹرولیم مصنوعات، مایا قدرتی گیس اور خشک میوے پاکستان درآمد کیے جاتے ہیں. ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے زمینی راستے کے ذریعے ایران سے مال کی برآمد اور درآمد نہایت آسان اور کم قیمت ہے، اور باقاعدہ تجارتی روابط بحال ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کئی دیگر مصنوعات کی تجارت اور ہنر مند افرادی قوت کا تبادلہ شروع ہونے کی توقع ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے کارروائی کے دوران 2 ہفتے قبل اسلام آباد سے اغوا ہونے والے افغانستان کے ایک صوبے کے سابق گورنر کو خیبر پختونخوا کے سرحدی خطے سے بازیاب کرا لیا ہے. اسلام آباد سے یہ ہے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان سے رواں ماہ کے اوائل میں اغوا ہونے والے سابق افغان گورنر فضل اللہ واحدی کو تقریباً دو ہفتوں کے بعد بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ سیکورٹی عہدیداروں کے مطابق فضل اللہ واحدی کو خیبر پختونخوا میں ایک کاروائی کر کے بازیاب کروایا گیا۔ سوابی پولیس کے سربراہ جاوید اقبال وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر ملزمان سابق افغان گورنر کو کہیں منتقل کر رہے تھے کہ پولیس نے کاروائی کرتی ہوئی انہیں بازیاب کروایا۔
یہ سوابی مردان روڈ کے علاقہ ہے، ہمارا تانہ کالو خان کا ایریا ہے۔ تو روڈ پہ جا رہے تھے، ہی واز بینگ شفٹڈ ٹو سم ادر پلیس، تو راستے میں انٹرسیپٹ ہوئے اور خیریت سے ریکور ہو گئے، ملزمان بھی پکڑے گئے۔ کل رات کو 12 اور 1 بجے کے درمیان میں وہ تین ملزمان پکڑے گئے، فی الحال وہ زیر تفتیش ہیں، وہ ان کی تفصیلات ابھی نہیں بتا سکتے۔
تاہم انہوں نے حراست میں لیے گئے ملزمان کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیے۔ افغانستان کی صوبہ ہرات کے سابق گورنر کو 12 فروری کو نامعلوم افراد نے اسلام آباد کے علاقے سیکٹر F7 سے اغوا کر لیا تھا۔ وہ برطانیہ کی ویزے کی حصول کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ اسلام آباد میں افغان سفیر حضرت عمر داخلوال نے ایک بیان میں سابق افغان گورنر کی بحفاظت بازیابی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستانی سیکورٹی فورسز اور اداروں کی اہم کامیابی ہے۔ افغان سفیر نے کہا کہ سابق گورنر کی رہائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی میں اہم ثابت ہوگی۔ فضل اللہ واحدی کا شمار افغانستان کے بااثر سیاستدانوں میں ہوتا ہے اور ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں۔ سابق افغان گورنر کے اغوا کے محرکات تاحال سامنے نہیں آ سکے کیونکہ نہ تو کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور نہ ہی ان کے رہائی کے لیے تاوان یا کوئی اور شر سامنے آئی۔ فضل اللہ واحدی صوبہ ہرات کے علاوہ صوبہ کنڑ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اور وہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مبینہ مداخلت کے ناقد رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی بحریہ نے ساحلی سیکیورٹی سے متعلق مشقیں کی ہیں جن کو تحفظ ساحل کا کوڈ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی سمندری سلامتی کے تحفظ کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے بحری فوج نے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کی ساحلی پٹی میں بھرپور مشقیں کی ہیں۔ پاکستانی بحریہ معمول کے مطابق مشقیں تو کرتی رہتی ہے، لیکن اورماڑا کے علاقے میں کی جانے والی تحفظ ساحل نامی ان مشقوں کا محور خاص طور پر گوادر کی بندرگاہ کی سلامتی اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سے وابستہ منصوبوں کے لیے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ بحریہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس میں اسپیشل آپریشنل فورسز، پاکستانی میرینز، بحری جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو خطے کی قسمت بدل دینے والا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے تحت چین کے علاقے کاشغر سے پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے اور صنعتوں کا ایک جال بچھایا جانا ہے۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ اقتصادی راہداری کے منصوبے کو درپیش مختلف خطرات کے باوجود اس کی تکمیل اور تحفظ کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ساحل کی یہ پٹی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، جس کے تحفظ کے لیے ہر صورت کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔
یہ ساری جو ساحل کی پٹی ہے یہ اسٹریٹیجیکلی انتہائی اہم ہے اور یہاں پہ ہماری نیول پریزنس بھی ہے اور اس کو ہم نے کوارڈن آف کرنا ہے تاکہ شرپسند کسی بھی طریقے سے سمندری راستوں سے کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اس میں سمگلنگ کو کیسے روکنا ہے، منشیات کو کیسے روکنا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو کیسے آنے جانے سے روکنا ہے، اور جو دشمن ہے اس کو ہم نے کیسے، اس کی کھوج لگانا ہے، اس کو کیسے ہم نے روکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہمارے اسٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اس علاقے میں گورنر کے حوالے سے، تو یہ مشقیں اور یہ انفراسٹرکچر وہاں پہ آہستہ آہستہ ہم زیادہ کرتے جا رہے ہیں۔
گزشتہ ماہ ہی پاکستانی بحریہ نے بتایا تھا کہ گوادر کے ساحل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس کی نگرانی کا عمل بڑھایا جا رہا ہے اور اس ضمن میں محافظوں کی ایک خصوصی بٹالین بھی تیار کر لی گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ گوادر اور اقتصادی راہداری کے منصوبوں سے وابستہ افراد، خصوصاً چینی شہریوں کے تحفظ کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنایا جائے گا۔ دریاسنا جمعے کو ہی چولستان میں پاکستانی فوج کی بڑی مشقیں بھی اختتام پذیر ہوئیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت میں ہریانہ کی حکومت نے جاٹوں کے احتجاج کے دوران سونی پت کے نزدیک اجتماعی آبروریزی کی اطلاعات کی تحقیقات کے لیے خواتین پولیس افسروں کی ایک 3 رکنی کمیٹی مقرر کر دی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ہریانہ میں گزشتہ دنوں سرکاری ملازمتوں میں جاٹ برادری کے لیے کوٹا مخصوص کرنے کی تحریک کے دوران سونی پت کے نزدیک خواتین کی اجتماعی جنسی زیادتی کے ایک مبینہ واقعہ کی تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت نے خاتون پولیس افسران کی ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں 1 DIG اور 2 DSP شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی ثبوت ہو تو وہ حکومت کو بتائے۔ ریاستی حکومت نے یہ قدم پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے ذریعے ریاستی پولیس سربراہ اور داخلہ سیکرٹری سے مبینہ واقعہ کی تفصیلی رپورٹ طلب کرنے کے بعد اٹھایا ہے۔ مبینہ جنسی زیادتی کا واقعہ پیر کی صبح کو سونی پت کے نزدیک مورتھل میں پیش آیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اگر متاثرین میں سے کوئی بھی شکایت لے کر آئے تو ہم آزاد ایجنسی کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مورتھل میں نیشنل ہائی وے کے نزدیک گاڑیوں میں سے خواتین کو کھینچ کر باہر نکالا گیا اور کھیتوں میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس واقعہ کا تعلق جاٹ تحریک سے ہے یا نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت نے متاثرین کے اہل خانہ سے کہا کہ وہ انصاف کے مطالبے کے بجائے بقول ان کے اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموش رہیں۔ پولیس اس واقعہ کو ایک افواہ قرار دیتی ہے اور اس الزام کو بھی مسترد کرتی ہے کہ کسی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن مقامی اخباری رپورٹوں میں عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پیر کی صبح کو کم از کم 30 شرپسندوں نے دہلی کی طرف آنے والوں پر حملہ کیا اور ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ جو عورتیں بھاگ نہیں سکیں انہیں کھینچ کر باہر نکالا گیا، برہنہ کیا گیا اور کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کی گئی۔ ایک اخبار ٹریبون کے مطابق یہ خواتین اس وقت تک کھیتوں میں پڑی رہیں جب تک کہ ان کے مرد رشتہ داروں نے انہیں تلاش نہیں کر لیا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ حسن پور اور کوردا گاؤں کے لوگوں نے ان خواتین کے لیے کپڑوں اور کمبلوں کا انتظام کیا۔ کم از کم 10 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی بات کہی جا رہی ہے۔ مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ پولیس مجرموں کو بچا رہی ہے، لیکن پولیس نے اس واقعہ کو ایک افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ جاٹ تحریک کے دوران متعدد مقامات پر بڑے پیمانے پر تشدد اور آتش زنی کے واقعات ہوئے، جن میں 20 سے زائد افراد ہلاک اور کئی 1000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جمعرات کے روز سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کے بعد باتیں کرتے ہوئے صدر نے یہ بھی کہا کہ اس فائر بندی میں شام میں دیرپا امن کے قیام کی استعداد ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا، This is going to be a test of whether the parties are truly committed to negotiations. The process agreed to in Vienna is clear. A transition toward a more inclusive صدر اوباما کہہ رہے ہیں یہ ایک امتحان ہوگا کہ فریقین صحیح طور پر مذاکرات کے لیے پابند ہیں۔ ویانا میں طے پانے والا عمل واضح ہے کہ یہ تبدیلی ایک زیادہ اجتماعی اور نمائندہ حکومت کے قیام کی طرف قدم ہے، ایک نیا آئین جو آزاد انتخابات کی طرف لے جائے گا۔ اور میں پھر کہوں گا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے مستقبل میں بشار الاسد شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ۔ سیکیورٹی پر مرمور عراقی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ جمعرات کو بغداد کی ایک شیعہ مسجد میں 2 خودکش بم حملوں کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے حملہ آور نے مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا، جبکہ دوسرے نے دھماکہ خیز مواد کو اس وقت اڑا دیا جب پہلے دھماکے کے بعد سیکیورٹی اہلکار امداد کے لیے واقعے پر پہنچے۔ شیعہ اکثریت والے مضافات شولہ میں ہونے والے ان دھماکوں کی کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ داعش کا شدت پسند گروپ اکثر شیعہ اہداف پر حملے کرتا رہا ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست کینساس میں فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور لگ بھگ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو بسٹون شہر کے قریب واقع متعدد مقامات پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جبکہ ایک مسلح شخص پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ شیرف ٹی والٹن کے مطابق حملہ آور ایکسل انڈسٹریز نامی کمپنی کا ایک ملازم تھا۔ ان کے بقول فائرنگ کے یہ واقعات فیکٹرنگ کی پارکنگ اور دیگر مختلف مقامات پر پیش آئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے قرارداد پر فوری طور پر رائے شماری کریں۔ مجوزہ تعزیرات میں درآمد کیا جانے والا تمام سامان معائنے کا پابند ہوگا اور ایسی تمام اشیاء کی برآمد کی ممانعت ہوگی جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتا پاور نے کہا کہ اگر یہ تعزیرات منظور ہو جاتی ہیں تو شمالی کوریا کے لیے ایک واضح اور سخت پیغام بھیجیں گی کہ دنیا جوہری پھیلاؤ کو قبول نہیں کرتی۔ شمالی کوریا کی کم جونگ ان کی حکومت کے خلاف توقع سے زیادہ سخت بین الاقوامی تعزیرات کی حمایت کر کے چین شمالی کوریا پر اپنی طاقت اور اثر و نفوذ کو بڑھا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے جنوری میں چوتھے جوہری تجربے اور اسمار راکٹ داغنے کی کارروائی سے یہ خیال تقویت پکڑ رہا ہے کہ پیونگ یانگ بیجنگ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ فوجی اور اقتصادی طور پر انحصار کرنے والے اپنے اہم اتحادی کے ساتھ تعلقات میں مزید قربت پیدا کرے یا پھر بڑے پیمانے پر عدم استحکام، جنگ اور کوریائی جزیرہ نما پر امریکہ کے بدترین غلبے کا خطرہ مول لے لے۔ بہت سے چینی سمجھتے ہیں کہ بیجنگ کی طرف سے صبر و برداشت اور مذاکرات کرنے کے بار بار مطالبات کو پیونگ یانگ کی طرف سے نظر انداز کیا جانا چین کی توہین ہے، اور صدر شی جن پنگ کی حکومت اس تنقید کا نشانہ بن رہی ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اپنے اتحادی پر اثر انداز ہو سکے۔ چین کی جنوبی بحر چین میں کارروائیوں نے اسے مزید تنہا کر دیا ہے اور اس کے علاقائی ہمسائے اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی بحر چین کے متنازع جزائر میں اسلحہ لانا اور وہاں نصب کرنا ایسی کارروائیاں ہیں جنہوں نے جاپان اور فلپائن جیسے اس کے پرانے اتحادیوں اور ویتنام اور بھارت جیسے نئے اتحادیوں کو امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز ایوان کی کمیٹی میں کارٹر نے قانون سازوں کو بتایا کہ چین کے ان اقدامات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کچھ نیا کر رہا ہے، ہم پہلے بھی جنوبی بحر چین میں جہاز رانی کرتے رہے ہیں اور جہاں تک بین الاقوامی قانون اجازت دے گا ہم جہاز رانی کرتے رہیں گے، ہم کچھ نیا نہیں کر رہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ سابق اتحادیوں ترکی اور مصر نے اپنے تعلقات کی تجدید کے لیے ابتدائی اقدامات کیے ہیں۔ انقرہ نے مصر کے صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد قاہرہ سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس ہفتے انقرہ نے لیبیا کے بحران کے حل سے متعلق ایک بین الاقوامی گروپ میں قاہرہ کی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ یہ اقدام ان خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد سامنے آیا جن میں کہا گیا تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزارتی سطح پر مصر کے ساتھ دوبارہ رابطے بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انقرہ نے مصر میں فوج کے ہاتھوں صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد قاہرہ سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے جو صدر اردوان کے قریبی اتحادی تھے۔ ترکی کے اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ ترکی نے مصر اور مشرق وسطی کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی یہ مہم جنوب میں واقع اپنے تمام پڑوسیوں اور روس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آنے کے بعد شروع کی ہے۔ ان کے الفاظ،
The isolation it has found itself in the Middle East is forcing it to try and re-establish
وہ کہہ رہی ہیں کہ مشرق وسطی میں خود کو تنہا پا کر ترکی کو اپنے ان تعلقات میں سے جو اس سے پہلے موجود تھے کچھ کو دوبارہ بحال کرنے اور اس کی کوشش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ الفاظ تھے ترکی کے اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کے۔ انقرہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اس کے نئے فرمانوا کنگ سلمان کے عہد میں نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ دونوں ملک شام کے باغیوں کی مدد کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ استنبول میں قائم قادر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے امور کے ایک ماہر سولی اوزل کہتے ہیں کہ ترکی کی جانب سے مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کے لیے قدم بڑھانے کا معاملہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے الفاظ،
ترکی cannot increase its intimacy with Saudi Arabia and keep a very inimical relation with Egypt which is being financed by Saudi Arabia.
ترکی مصر کے ساتھ جسے سعودی عرب کی جانب سے مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے بہت معاندانہ تعلقات رکھ کر سعودی عرب کے ساتھ اپنی قربت میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ ان تینوں ملکوں کا مشترکہ دشمن ایران ہے۔ یہ الفاظ تھے استنبول میں قائم قادر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے امور کے ایک ماہر سولی اوزل کے۔ ترکی، سعودی عرب اور مصر، یہ تینوں ملک اس بارے میں فکر مند ہیں کہ اب جبکہ ایران پر سے بین الاقوامی پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں، خطے میں اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ ان تینوں رہنماؤں کو اگلی اسلامی سربراہی کانفرنس میں ایک دوسرے سے بالمشافہ ملنے کا موقع ملے گا جو اس سال اپریل میں استنبول میں ہو رہی ہے۔ تجزیہ کار ادیس کہتے ہیں کہ صدر اردوان اس سے آگاہ ہیں کہ مصری حکومت کی جانب سے اخوان المسلمون کے حامیوں کے ساتھ برتاؤ کے پیش نظر مصر سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرنے کا نظریہ ترک صدر کی حکمران جماعت اے کے پی پارٹی کے اندر ایک حساس موضوع ہے۔ ان کے الفاظ،
I think will not be received well by the ruling AKP.
وہ کہہ رہی ہے کہ میرے خیال میں ایک ایسے وقت میں جیسا کہ اب ہے تعلقات کی مکمل بحالی کو حکمران جماعت اے کے پی کے عوامی سطح کے حامیوں کی جانب سے اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ادیس کے۔ لیکن انقرہ کی جانب سے غزہ کی حماس حکومت کی بھرپور حمایت کے پیش نظر غزہ کے خلاف قاہرہ کے سخت گیر موقف کو بھی ایک پیچیدہ معاملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اوزل کہتے ہیں کہ مصر کے سابق صدر کا مقدر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جنہیں موت کی سزا کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
If they hang Morsi, I'm sure it will be very difficult to sustain this revitalization of relations.
اگر مصر مورسی کو پھانسی پر چڑھا دیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ تعلقات کی اثر نو بحالی کے سلسلے کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اوزل کے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اردوان مصر پر زور دے رہے ہیں کہ اسے لازمی طور پر ترکی کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی قیمت کے طور پر سابق صدر مورسی اور ان کے پیروکاروں کے خلاف موت کی سزاؤں میں رد و بدل اور ممکنہ طور پر مکمل معافی دینی چاہیے۔ لیکن اب جبکہ انقرہ اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے کے قریب ہے جو اس کا ایک اور سابقہ اتحادی ہے، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انقرہ اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے سمجھوتے پر تیار ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشا تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم۔ دیکھا نہ تھا
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کی فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھاگ گیا ہے۔ بالی ووڈ میں تو یہ کے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائی جانے والے فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔
نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے، پیار برسائے، ہم کو ترسائے، ایسا کوئی ساتھی ہو، ایسا کوئی پریمی ہو، پیاس دل کی بجھا جائے۔ نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے۔
فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے۔
راہوں میں گاتا چلا ہوں،
نغمے سناتا چلا ہوں, سب کو بتاتا چلا ہوں, انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی, صرف ہے پیار کی پیاسی.
البیلا راہی کے فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے. عالمگیر شہرت کے بام عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشے و فرا سے گزرے, البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی.
شام سے پہلے آنا,
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا. تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا. عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا. فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی, تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی.
یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں, تیرا نام نہیں لوں گا نہیں لوں گا, بس تجھ کو شام کہوں گا. یہ شام.
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے.
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو, ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو, یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی, محبت ملے گی. کبھی تم ادھر.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں, اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے. امریکہ میں انٹرنیٹ ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں. گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے, اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں. آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں. اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں, اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں. دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی, ڈسک ماسک, جیبی چاقو, نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں, جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی, مقامی نقشہ, پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے, کاغذ, مارکر اور سکاچ ٹیپ, گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے, ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے, ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں, ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے, ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی, فرسٹ ایڈ سپلائی, ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرط ضرورت, ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ, اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ. جی سامعین, یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے. یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے, خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو. ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے آج کراچی میں گرین لائن بس سسٹم کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ آئندہ 1 سال میں 16 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا، جس کے بعد روزانہ 3 لاکھ مسافر اس نظام سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کراچی سے اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں شہزاد حسین۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جمعے کو کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تیز رفتار گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کے منصوبے کا افتتاح کراچی کے علاقے ناظم آباد کے انو بھائی پارک میں رکھا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وفاقی و صوبائی وزراء اور اسمبلیوں کے ممبران بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق گرین لائن بس کا منصوبہ 1 سال میں تقریباً 16 ارب روپے سے مکمل ہوگا، جس سے ہر روز تقریباً 3 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے۔ تقریباً 18 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے میونسپل پارک امیجنا روڈ تک جائے گا۔ اس میں 22 اسٹیشنز ہوں گے۔ اس پر چلنے والی ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں 34 مسافروں کی جگہ ہوگی، جن میں سے 13 نشستیں خواتین کی ہوں گی۔ گرین لائن بس منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا،
ماس ٹرانزٹ کے سلسلے میں کراچی کی بہت ضرورت تھی، یہ کوئی 6 ٹرانزٹ لائنز ہیں، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کی لاسٹ ایئر اور انہوں نے گرین لائن چنا۔ یہ 5 اور لائن، یلو لائن ہے، بلو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، آرنج لائن ہے، پورے منصوبے کو جو کم از کم 6 مختلف لائنز ہیں، یہ ہم اس 2.5 سال کے اندر پورا کریں گے۔
گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کا اس موقع پر کہنا تھا،
آج آپ نے اس متھ کو توڑا ہے جو کراچی یا سندھ کے عوام میں بڑے صوبے کے لیے، پنجاب کے لیے جو ایک سوچ تھی، اس کو ختم کیا ہے، اور میں کراچی کے عوام کی طرف سے آج آپ کو تہے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو پوری کراچی کی عوام کے بحاف پہ ان کی طرف سے آپ کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔
وزیراعلیٰ اور گورنر نے نہ صرف اس موقع پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا، بلکہ بجلی، پانی اور سڑکوں کے دوسرے منصوبوں کی طرف بھی وزیراعظم کی توجہ دلائی۔ مزید یہ کہ کراچی آپریشن اور اس کے مثبت نتائج پر وزیراعظم، فوج اور رینجر سمیت دیگر اداروں کے کردار کو بھی سراہا گیا۔ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر جلد کام شروع ہو جائے گا، اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں کو ملانے کے لیے موٹر وے کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، اور کراچی میں بجلی اور پانی کے منصوبوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔
جب تک کہ کراچی کا امن مکمل طور پہ بحال نہیں ہو جاتا، اور جب تک کہ کراچی کی روشنیاں انشاءاللہ دوبارہ واپس نہیں آ جاتی، ہم اس آپریشن کو بند نہیں کریں گے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہم پھر ترقیاتی منصوبوں کی ہی بات کریں گے۔ یہ لا اینڈ آرڈر وغیرہ انشاءاللہ بالکل ریزالو ہو جائے گا کراچی کے اندر۔ عوام کی آسانی کے لیے دوسرے منصوبوں کی بات کریں گے۔ کراچی پاکستان کا ایک بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، اگر وہ مومنٹم رہتا، آج کراچی ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ ایشیا کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت شہر ہو سکتا تھا۔
وزیراعظم کو اس سے پہلے کراچی کی امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اور اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل کراچی آمد پر وزیراعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے وزیراعظم کا استقبال کیا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں عوام کی آمد و رفت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ انہیں اپنے علاج کے لیے ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے وکلا کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی کہ ان کے موکل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے تاکہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جا سکیں۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل افراد پر بیرون ملک جانے پر پابندی ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کے وکلا کی طرف سے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق صدر کی صحت خراب ہے اور ان کے معالج بیرون ملک ہیں، اس لیے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ سابق صدر کے وکیل فیصل چودھری نے سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا۔
ان کی سرجری ریکوائرڈ ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کی میں پرابلم ہے اور پاؤں میں، اور اس کے بنیاد پہ ہم نے یہ کہا کہ ان کو ایک دفعہ باہر سرجری کرانے کے لیے اجازت دی جائے، کیونکہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایسا الزام ثابت تو ہوا نہیں، تو معاملہ چل رہا ہے، تو ان کے جو یہ بنیادی حقوق ہیں ان پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ لیٹیگنٹس جو اسٹیٹس یا ان سے ان کو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے ان کے سامنے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عام آدمی ہے جو ریلیف اس کو ملتا ہے، جو پرویز مشرف بھی پاکستان کے شہری ہیں اور آئین کے مطابق وہ بھی برابر حقوق رکھتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت بھی عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ عدالت سے نا امید ہوا جائے۔
واضح ہے کہ رواں ماہ پرویز مشرف کو خرابی صحت کے باعث دو مرتبہ اسپتال میں منتقل کرنا پڑا، وہ ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں۔ سابق صدر کے ترجمان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ سینے میں درد اور سانس لینے میں تکلیف کے باعث پرویز مشرف کو اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ بطور فوج کے سربراہ کے پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کی سیاسی حکومت کو ہٹا کر ملک کا اقتدار سنبھالا تھا، اور 2008 میں انہیں سیاسی دباؤ کے باعث اقتدار چھوڑنا پڑا۔ 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو نظر بند کرنے کے الزامات پر انہیں آئین شکنی کے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ ادھر جمعے کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق وزیر قانون زائد حامد کو شریک ملزمان قرار دینے کے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے خصوصی عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ان کی کابینہ کے وزیر قانون زائد حامد اور سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور اس وقت کے کور کمانڈروں کو بھی مقدمے میں شامل کیا جائے۔ ان کی درخواست کو جزوی طور پر قبول کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر قانون کو آئین شکنی کے مقدمے میں بطور شریک ملزمان شامل کیا گیا تھا۔ سابق صدر کے وکلا کا یہ موقف رہا ہے کہ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ پرویز مشرف کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی وفاقی کابینہ اور کور کمانڈروں کے علاوہ صوبائی گورنر بھی مشورے میں شامل تھے۔ تاہم عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد اب آئین شکنی کے مقدمے میں سابق صدر پرویز مشرف واحد نامزد ملزم رہ گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان اور پڑوسی ملک پاکستان میں تشدد کی کارروائیوں میں مدرسوں کے کردار پر کافی اظہار خیال کیا جاتا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے افغانستان کے صوبے قندوز میں ایک مدرسے کے بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے، سنتے ہیں گلرخ سے۔
جس وقت قندوز پر طالبان نے حملہ کیا، اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ان میں مبینہ طور پر دینی مدارس کا بھی کردار ہے۔ انہی دینی مدارس میں اشرف المدارس کا نام بھی بتایا جاتا ہے، جس نے مبینہ طور پر طالبان کی مدد کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسے مدرسوں میں جامعہ اشرف المدارس کا نام سر فہرست ہے، جس نے قندوز پر حملے کے دوران طالبان کی مدد کی، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اب بھی وہ طالبان کے ساتھ ہے۔ اس جامعہ اشرف المدارس میں کل طلبہ کی تعداد 4000 ہے، جن میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ مدرسہ حکومت کے خلاف تھا اور طالبان کی مدد کر رہا تھا۔ اس مدرسے کے ایک مفتی کا کہنا تھا کہ مفتی عبدالخالق، جو کہ فرار ہو گیا تھا، اس مدرسے کا سربراہ تھا اور اسی نے اسی مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔
اتہامات یہ کہ مدرسے اشرف المدارس کاملا با طالب وابستہ ہے، بی بنیاد بوده، ثابت کرد قضایا بین اون طرف مقابل گفتن، وقتی چون نظام است کہ یہ بر اہل دین، بر علماء احترام قائل نہیں ہیں، بر ضمن کہ احترام قائل نہیں ہیں، لتکم میشان دیگه بر ما زندگی در چوین نظامی، پس ما باید بریم در جای بریم کہ بھائی حق خود از اینها بگیریم۔
مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ میں خودکش حملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن حکومت کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں طالبان کے ساتھ صلح کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اس کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ قندوز کے گورنر کہتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں دینی مدارس جو ہے وہ ان کے بقول طالبان کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اور اسی پر حکومت کی گہری نظر ہے۔
شاید در مدارس ما ہم تا یک جایی را بعض مردم فریب بتا، مگر این موضوع هم قابل تشویش نیست، عملش کم است، تبلیغاتش زیاد است۔
گلرخ، وائس آف امریکا، اردو سروس، واشنگتن۔
امریکہ میں ان دنوں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے دونوں بڑی پارٹیوں کے امیدوار اپنی جماعتوں کے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے پرائمری اور کوکس مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کل جمعرات کو ریپبلکن پارٹی کے ہونے والے مباحثے میں جب امیدواروں نے غیر قانونی تارکین وطن، مشرق وسطی میں حکومتی پالیسیوں اور ٹیکس پر جس انداز سے گفتگو کی، اس نے بحث کو ایک شور شرابے میں تبدیل کر دیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس دوڑ میں اب تک سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ترین حریفوں نے ایک مشترکہ ایجنڈے کے تحت ارب پتی کاروباری شخصیت کی ساکھ کو ہدف بنایا۔ سینیٹر مارکو روبیو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
But you're the only person on the stage that's ever been fined for hiring people to work on your projects illegally. You hired some workers from Poland.
No, I'm the only one on the stage that's hired people.
اس مباحثے کے سٹیج پر آپ واحد ایسے امیدوار ہیں جنہیں اپنے پروجیکٹس میں کام کے لیے لوگوں کو غیر قانونی طور پر ملازم رکھنے پر جرمانہ کیا گیا تھا۔ آپ نے پولینڈ سے کچھ کارکنوں کو غیر قانونی طور پر ملازم رکھا تھا۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب تھا کہ اسٹیج پر میں ہی واحد ایسا شخص ہوں جس نے لوگوں کو ملازمتیں فراہم کیں، آپ نے تو کسی ایک شخص کو بھی روزگار نہیں دیا۔ اس کا جواب ایک اور ریپبلکن امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز نے ان الفاظ میں دیا، وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ واشنگٹن جا کر تمام معاہدے ختم کر دیں گے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ اچھے سمجھوتے ہوتے ہیں۔ سینیٹر کروز نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کی مدد کی ہے اور انہیں ہزاروں ڈالر دیے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو غیر قانونی امیگریشن کے بارے میں واقعی فکر مند ہو، وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملازم نہیں رکھے گا۔ مسٹر ٹرمپ نے، جنہیں دو ریپبلکن سینیٹروں کی حمایت حاصل ہے اور وہ منگل کے روز 12 ریاستوں میں ہونے والی پرائمریز کی جانب بڑھ رہے ہیں، سینیٹر کے اس تیکھے جملے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا، ہر شخص میرے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک بھی ریپبلکن نہیں کھڑا، آپ کے ساتھ ایک بھی ریپبلکن سینیٹر نہیں ہے، اور آپ زندگی بھر ہر روز ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ آپ اکثر اوقات ایوان سے کھسک بھی جاتے رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی نوعیت کی تفصیلات ہیں، لیکن کوئی ایک بھی سینیٹر آپ کی حمایت نہیں کر رہا، ایک بھی نہیں۔ آپ کے پاس کسی ایک ریپبلکن سینیٹر کی بھی توثیق موجود نہیں ہے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ بین الاقوامی امور کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے اس معاہدے کی حمایت نہیں کرتے جو شام کے متعلق ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے دو امیدوار ریاست اوہایو کے گورنر جان کیسک اور نیورو سرجن بین کارسن ابھی تک صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں موجود ہیں، اور وہ بھی اس مباحثے میں شریک تھے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیغامات چوٹی کے تین امیدواروں کے درمیان تند و تیز جملوں کی جنگ میں توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ہونے والی پرائمریز ریپبلکنز کے میدان کا اثر نو تعین کریں گی، جس کا انحصار ان سے برآمد ہونے والے نتائج پر ہے۔ جہاں تک ڈیموکریٹ جماعت کا تعلق ہے، ہلری کلنٹن کو ہفتے کے روز ساؤتھ کیرولائنا میں ہونے والی پرائمری میں سینیٹر برنی سینڈرز پر سبقت حاصل رہی ہے، اور اب منگل کو 11 امریکی ریاستوں میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے سلسلے میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی معیشت میں پچھلے سال کے اختتام پر پہلے اندازوں کے مطابق زیادہ تیزی سے فروغ ہوا ہے، باوجود کہ اس کی رفتار مایوس کن طور پر سست رہی ہے۔ محکمہ تجارت کی جمعے کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 کی چوتھی سہ ماہی میں کل ملکی پیداوار میں سالانہ 1% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر کا کہنا ہے کہ شرح نمو میں پچھلے سال کے آخر میں اس وقت بگاڑ پیدا ہوا جب تیل کی قیمتیں گر گئیں اور اس شعبے میں سرمایہ کاری منقطع ہو گئی اور امریکی برآمدات کی دنیا بھر میں مانگ کم ہو گئی۔ G20 کے وزرائے خزانہ کے اجلاس سے علیحدہ باتیں کرتے ہوئے چینی سینٹرل بینک کے گورنر زو جیا چون نے کہا ہے کہ ان کا ملک برآمدات بڑھانے کے لیے اپنی کرنسی کی شرح کو نہیں گرائے گا۔ زو نے کہا کہ چین ابھی بھی برآمدات میں بہت مضبوط ہے۔ یو این ایچ سی آر اور چلڈرن فنڈ نامی اداروں نے پناہ گزینوں کے لیے یورپ کے مختلف حصوں میں کیمپ قائم کیے ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
بلو ڈاٹ نامی یہ سینٹرز ان بچوں اور خاندانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیے جائیں گے جنہیں یونان، میسیڈونیا، سربیا، کرویشیا اور سلووینیا پہنچنے پر بہت سے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑا بلو ڈاٹ جہاں کہیں بھی نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر بچے کھیل سکتے ہیں اور وہاں ان کے خاندان والوں کے لیے بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ عالمی ادارہ برائے پناہ گزین میں اسسٹنٹ ہائی کمشنر فار پروٹیکشن وولکر ٹور کہتے ہیں کہ پناہ گزین خاندان اور خاص طور پر بچے بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو بالکل اکیلے ہیں اور اپنے خاندان والوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ ان بچوں کو بیمار پڑنے، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہونے، جنسی زیادتی، انسانی خرید و فروخت اور تشدد کے خطرے کا سامنا ہے۔ وولکر ٹور کے الفاظ:
You immediately are confronted with children who wander about. It's sometimes cold and dark.
آپ کا سامنا ایسے بچوں سے ہوتا ہے جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر سخت سردی اور اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ بچے راستے میں اپنے والدین سے بچھڑ چکے ہیں۔ ان کو بسوں میں بٹھایا جاتا ہے اور منقسم خاندانوں میں لایا جاتا ہے۔ ٹرک مزید کہتے ہیں کہ 2 ہفتے قبل بلو ڈاٹ ہب قائم کرنے کے بعد سے ہر روز تقریباً 40 سے 50 تک کی تعداد میں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام 20 سینٹرز آئندہ 3 ماہ میں کام شروع کر دیں گے۔ ان سینٹرز کو قائم کرنے والے اداروں یو این ایچ سی آر اور چلڈرن فنڈ کا کہنا ہے کہ ان مراکز کے ذریعے بچھڑے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ملانے، نفسیاتی دباؤ کے شکار بچوں کو کاؤنسلنگ فراہم کرنے، ایمرجنسی کی بنیاد پر انہیں پناہ دینے اور دیگر بنیادی سہولتیں مہیا کرنا ممکن ہو سکے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے اور کئی برسوں سے عائد بعض اقتصادی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایران میں جمعے کو پہلے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ووٹنگ کے وقت میں توسیع کر دی گئی ہے تاکہ لمبی قطاروں میں لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ 290 نشستوں کی پارلیمان اور 88 رکنی مجلس خبرگان راہبری کے لیے تقریباً 5.5 کروڑ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بوکو حرام اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے ہوئے اپنے نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش میں نائجیریا، کیمرون، چڈ اور نیجر کے لوگوں پر اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے۔ اس ظالمانہ رجحان پر تبصرہ کرتے ہوئے افریقی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کی جانب سے قتل، جنسی زیادتی، اغوا، غلام بنانے، استحصال، تباہی اور بربادی کی ظالمانہ کارروائیوں کی بظاہر کوئی حدود نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بوکو حرام کے ارکان بچوں کو حملوں میں استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کی عبادت گاہوں کو بموں سے اڑاتے ہیں اور مصروف تجارتی مراکز میں بم دھماکے کرتے ہیں اور مقامی آبادیوں پر دھاوا بولتے ہیں۔ وہ قاتل ہیں، مکمل طور پر اور بے حس قاتل۔ اس شورش نے خطے میں انسانی ہمدردی کا ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں میں بوکو حرام نائجیریا میں 18,000 افراد کو ہلاک، 1,80,000 اپنا ملک چھوڑنے پر پناہ گزینوں کے طور پر بھاگنے اور لگ بھگ 24 لاکھ افراد کو اندرون ملک نقل مکانی پر مجبور کر کے انہیں اپنے گھر بار سے محروم کر چکا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ گرین فیلڈ کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کو شکست دینے کی کوشش طویل مدتی وابستگی کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ صرف نائجیریا کے لوگوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی جنگ ہے۔
We are working closely with Nigeria and with Nigeria's neighbors to fight Boko Haram and we're fighting them on all levels. Militarily, intel, training efforts, a tremendous amount of support on the humanitarian side.
لنڈا گرین فیلڈ کہہ رہی ہیں کہ ہم بوکو حرام سے لڑنے کے لیے نائجیریا اور نائجیریا کے پڑوسیوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف فوجی طور پر انٹیلیجنس تربیت فراہم کرنے کی کوشش بڑے پیمانے پر انسانی ہمدردی کی مدد کے ساتھ ہر سطح پر لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جسے صرف میدان جنگ میں ہی جیتا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ان مسائل سے نمٹنے میں مدد کریں گے جن کا شمال کے لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں تعلیم کی بہتر سہولتیں، ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا، نوجوانوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا شامل ہیں تاکہ وہ بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں شامل ہو سکیں اور ان کا مسلسل نشانہ نہ بنتے رہیں۔ اس علاقے میں امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ کثیر فریقی مشترکہ ٹاسک فورس کو مدد کی فراہمی ہے جس میں کیمرون، چڈ، نیجر، نائجیریا اور بنین کے فوجی دستے شامل ہیں۔ ہم مشیر، انٹیلیجنس، تربیت، نقل و حرکت میں مدد اور آلات فراہم کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو بوکو حرام کا نشانہ بنتے رہے ہیں، ہم انسانی ہمدردی کی معاملت میں 19.5 کروڑ سے زیادہ سرمایہ فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی معاون وزیر خارجہ گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ ایک طویل لڑائی ہوگی جو استقامت اور ثابت قدمی کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے لیے بھرپور وسائل درکار ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے اپنی کوششوں کو دوچند کریں اور اس روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے جس کے افریقی عوام حقدار ہیں اپنے افریقی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کبھی نہ کبھی برقی رو بند نہ ہوئی ہو، اور بعض ممالک تو ایسے بھی ہیں جہاں بجلی آتی کم ہے اور جاتی زیادہ ہے، چنانچہ ایسے میں انسان متبادل ذرائع تلاش کرتا ہے۔ بجلی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور کئی کئی گھنٹے بجلی بند ہو تو کچھ تو انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والے جنریٹرز کا استعمال شروع ہوا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ بجلی کے یہ متبادل اگر کسی بند کمرے میں استعمال کیے جائیں تو ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے کاربن مونوکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے جو زہرناک ہے۔ ویسے تو یہ گیس عموماً جلنے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC کا اندازہ یہ ہے کہ ہر سال امریکہ میں 430 افراد اس کاربن مونوکسائڈ کے زہر سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں جو جلنے کے علاوہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بے رنگ اور بے بو گیس ایندھن سے چلنے والے ہر انجن سے نکلتی ہے۔ ویسے تو یہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں ایسے المیے بے حد چونکا دینے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ امریکی ریاست میریلینڈ میں ایک ہی گھر کے 8 لوگ سوتے میں موت کا شکار ہو گئے، اور وجہ یہ ہوئی کہ بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ چنانچہ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے بجلی کے ہیٹر کو گیس سے چلنے والے ایک جنریٹر سے منسلک کر دیا جو گھر کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس کے چلنے سے پیدا ہونے والی کاربن مونوکسائڈ گیس ان سب کی موت کا سبب بن گئی۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے، ایجنسی فار ٹاکسک سبسٹنسز اینڈ ڈیزیزز رجسٹری۔ اس کے ڈائریکٹر پیٹرک برائس کہتے ہیں، کاربن مونوکسائڈ سے متاثر ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے کچھ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔
If you happen to be sleeping at the time,
all this can happen with you to you without your knowledge. And so oftentimes the toxicity of carbon dioxide manifests
اگر اس وقت آپ نیند میں ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. چنانچہ اکثر کاربن مونوکسائڈ سے ہلاکتوں کی تعداد اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ اس وقت پھیلے جب لوگ نیند میں ہوں. گیس سے چلنے والے ایسے جنریٹر جنہیں اندر باہر کیا جا سکتا ہو سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جاتا ہے, گیراج میں, کشتی میں, حتیٰ کہ خیمے میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اس لیے برائیسیکس کہتے ہیں کہ اس گیس کے زہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں.
The number one step is to avoid using them in any enclosed environment like an indoor space. The second thing is we can encourage people to put
ان جنریٹرز کو کسی بند کمرے میں استعمال نہ کیا جائے. دوسرے یہ کہ لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کاربن مونوکسائڈ کا پتہ لگانے والا چھوٹا سا آلہ گھر میں رکھیں. یہ بیٹری سے کام کرتا ہے اور دنیا بھر میں اکثر جگہ مل جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں دھواں بھر جانے پر الارم بج اٹھتا ہے, اور یہ بھی کاربن مونوکسائڈ ہی سے خبردار کرتا ہے. اور برائیسی کہتے ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ سے ہونے والی اموات 100% بچائی جا سکتی ہیں بشرطے کہ اس گیس سے خبردار کرنے والے ڈیٹیکٹر استعمال کیے جائیں. ماہرین کہتے ہیں کہ جنریٹرز کو ہمیشہ گھر سے باہر کم از کم 4.5 meters کے فاصلے پر رکھنا چاہیے. سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں بغیر کھڑکی یا روشن دان کھولے اگر کوئلے کا چولہا جلے تو بھی کاربن مونوکسائڈ پیدا ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن اور الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی یادداشت جا سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں, مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں, اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے, اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں, اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا, اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی. سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اسٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں.
The real provocative experimental provocative idea is being able to do this in humans. Being able to extract out these
اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ اسٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا, یا جوڑوں کے درینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ اسٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے, اور جوڑوں کے درمیان جو مایا انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے. چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اسرو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور اسفر امام، اور انجینئر تھے سلمان تاراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں زندگی، پروڈیوسر ہوں گی گل رخ اور انجینئر ہوں گی تین وان۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔